قرآن مجید کے متعلق جو عقیدہ ہے میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15 علوم ضروری ہیں، اور 9 نمبر پر عقیدہ کا علم، یہ بھی ضروری ہے، لیکن 9 نمبر، 15 میں سے 9 نمبر پر، اور یہ بھی اس لیے ضروری عقیدہ کا علم کہ تاکہ اسماء و صفات میں کوئی ہیر پھیر نہ کر سکے. ید اللہ فوق ایدیہم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں، ہاتھ مطلب طاقت، یعنی تاویل کے لیے علم ضروری ہے. اور 15واں علم وہبی ہے، جو حق سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ خاص ہے، اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. یعنی اگر 14 علوم نہیں ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 15واں کافی ہے. اللہ تعالیٰ جو جسے چاہے قرآن مجید کا علم عطا فرما دے، اس کی تفسیر و بیان کر سکتے ہیں بغیر کسی عالم کی طرف رجوع کر کے، بغیر کسی صحابی یا بغیر کسی سرو صاحب کے اقوال میں سے رجوع کرے، یہ علم وہ بھی اس کے لیے. تو میری یہاں پر ایک گزارش ہے، اب 15 علم آپ نے بڑی محنت سے تیار کیے ہیں، جسے بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی شخص قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو بنیاد علوم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ بھی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور علماء کی طرف جا کر علم سیکھنا بہت ضروری ہے، صرف کتابوں سے علم سیکھنا کافی نہیں ہے. لیکن میری گزارش ہے، عقیدے کو 9 نمبر کیوں دیا؟ عقیدہ تو سب سے پہلے بنیاد ہے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اب جب پڑھیں قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ تو تفسیر سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ تو عقیدہ کا علم سے قرآن کی تفسیر سمجھ آتی ہے میرے بھائی. تو عقیدہ کا علم سیکھیں اور علماء کی طرف جا کے سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب فقہ کی بات کرتے ہیں اور وضو کا طریقہ بیان کرتے ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، اب جب وضو کی آیت پڑھیں گے تو اس کی تفسیر آپ کو عملی آ جائے گی. تو ہم نے کب انکار کیا ہے کہ بغیر علم کی آپ تفسیر بیان کریں؟ لیکن اس کی شرط لگانا کہ اس وقت تب آپ قرآن مجید میں بات نہ کریں جب تک کہ 15 علوم کی آپ ماسٹر نہ بن جائیں، تب تک پھر کوئی مسلمان بات بھی نہیں کر سکتا. پھر آپ لوگ ہی کہتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، اور پھر نکل پڑتے ہیں اپنے گھروں سے جلوں کے لیے، یا 6-6 مہینے کے لیے، یا سال کے لیے، یا ساری زندگی کے لیے. وہ کون سا علم ہے آپ کے پاس؟ اپنی بات کی نفی خود کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں بات کرتے، ہم علماء بات کرتے ہیں. اچھا آپ کے جو عالم آپ کے ساتھ جو نکلا ہے وہ 15 علوم کا ماسٹر ہے کیا؟ میں بیٹھوں لوگوں کے ساتھ، ان کی جو امیر ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہمارے امیر کو پتا، مفتی کو پتا ہے. میں بیٹھوں لوگوں کے ساتھ، جب تفسیر کی بات آتی ہے یا عقیدے کی ان مسائل کی بات آئی، کے بعد جواب نہیں ہوتا. تو اپنی بات کی آپ خود رد کر رہے ہیں. بلغوا عنی ولو آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جو کچھ بھی آپ نے سنا اس کو بیان کر دیا، نہیں. بلغوا عنی ولو آیا، دین کا ایک مسئلہ آپ نے سمجھا، بہترین طریقے سے سمجھا، اس پہ عمل کیا، آپ اس نے جب عمل بھی کر لیا، سمجھ بھی لیا، آپ اس کو ماسٹر بن گئے، آپ اس مسئلے کو آگے سمجھا سکتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تو عملاً بھی اس حدیث کا ترجمہ کیا، عملاً اس کی شرح عملاً بیان کی ہے. کیسے؟ صحابہ کرام کو بھیجا دعوت تبلیغ کے لیے. کس صحابی کو بھیجا؟ جو جاہل تھے؟ نہیں، علماء صحابہ کو بھیجا. سید معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف، اور ان کے ساتھ بعض سید ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. ایک کو بھیجا، 10 کو کیوں نہیں بھیجا؟ جماعت کو کیوں نہیں بھیجا جب ضرورت بھی تھی اس وقت؟ یہ کوئی نہ کہا کہ صحابہ کرم کم تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے. تو ایک کو بھیجا، دو دس کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ حکمت تھی کہ عالم صحابہ کو بھیجا، اور اس صحابی کو بھیجا بلغوا عنی ولو آیا، جو مسائل سمجھتے تھے، بلکہ یہ حکم دے کے بھیجا سیدنا معاذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جاؤ گے یمن کی طرف، وہاں پر اہل کتاب لوگ ہیں، یعنی ان کے پاس کچھ نہ کوئی علم موجود ہے. جو علم ان کے پاس ہے وہ باطل ہے، جو علم آپ کے پاس ہے وہ حق ہے. تو باطل کا خاتمہ حق سے کرنا، علم سے. پھر تفصیل بیان کی کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے، جب وہ مان جائے تو پھر نماز، جب وہ مان جائے تو پھر زکوٰۃ، جب وہ مان جائے پھر اس طریقے سے روزہ اور باقی جو عبادات ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ بھی علم کی آپ بات کرتے ہیں، اور جب آپ نے 15 میں وہ بھی علم کی بات کی تو آپ کے 14 کے 14 پوائنٹ سارے ختم ہو گئے، معذرت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص آئے گا اور تفسیر قرآن بیان کرے گا اور وہ کہے گا نہ وہ کسی سکول سے اس نے علم حاصل کیا نہ اس کا کوئی استاد ہے اور قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے, اسے کوئی میرے جیسے شخص اگر روکے کہ بھئی آپ یہ غلط بیان کر رہے ہو, کہ میرے پاس تو علم وہ بھی ہے, اسے نہ آپ روک سکتے ہیں اور نہ میں روک سکتا ہوں. آپ نے ایک دروازہ کھول دیا ہے اور اس علم وہبی کا کوئی بھی شخص دعویٰ کر سکتا ہے, اور لوگ آئے امت میں آج موجود ہیں. اور ایک مرتبہ میں سن رہا تھا, محرم کا موقع تھا, ایسے ایک دو تین سال پہلے شاید بات ہے, کہ ایک مفتی آیا ہوا تھا, اپنے کہاں سے تھا, شاید رافضی تھا, وہ کہہ رہا تھا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا, اور جب حسین علیہ السلام گرے میدان کربلا میں. ارے نجم اذا ہوا کی بات ہو رہی ہے, سید حسین کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ علم وہ بھی اس کے پاس, اس کو آپ نہیں روک سکتے. وہ بھائی یہ بات کہاں سے تمہیں ملی, کس تفسیر سے آپ نے پڑھی ہے, مجھے بتا کس تفسیر میں یہ موجود ہے. بات اس ستارے کی ہو رہی جو آسمان پر ہے, اور آپ نے اسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پھر آپ نے اس کو بنا چپکا دیا. وہ کہتے ہیں یہ تو رافضی ہے. میں نے کہا یہ وہ رافضی کوئی بھی ہو, وہ یہ دعویٰ کر سکتے جو آپ یہاں پہ لکھ چکے ہیں, کوئی بھی شخص دعویٰ کر سکتا ہے. تو میری گزارش یہ, ایک شرک کا دروازہ کھولا ہے, اور اس شرک کے دروازے سے شرک پسند لوگ داخل ہو جائیں گے, آپ نہیں روک سکتے ان کو. اس لیے اس کی حقیقت بھی نہیں ہے. یہ علم وہبی اگر ہوتا تو صحابہ کرام کے پاس ہوتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں, جیسے مسلم کی روایت میں نے بیان کیا تھا, سیدنا عقبہ بن عامر کی مشہور روایت, اونٹوں کو چرایا کرتے تھے, سارا دن اونٹ چراتے رہے, اور اونٹوں کو چرانا سب سے مشکل کام ہے, سارا دن چراتے رہے. وہ فرماتے ہیں جب میری باری ایک مرتبہ آئی اونٹ چرانے کی, تو میں شام سے پہلے جلدی اونٹ چرانے سے فارغ ہوا, یعنی آرام بھی نہیں کیا, شام سے پہلے جلدی میں واپس آیا, گھر میں بھی نہیں گیا, سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی, علم سیکھنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, اسی قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب میں وہاں پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کچھ فرما رہے تھے, کچھ باتیں مجھ سے رہ گئی تھیں, کچھ میں نے سنا, اور وضو کی بات ہو رہی تھی. مشہور حدیث ہے کہ جس نے وضو کیا, بہترین طریقے سے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له محمد عبدہ ورسول, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے, وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. تو سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے, بھر مشہور قصے سے عمر بن خطاب بیٹھے تھے آگے, تو انہوں نے دوسری روایت بیان کی ہے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے پاس علم وہ بھی نہ تھا, صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا. انما العلم بالتعلم, علم صرف انما صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. صحابہ کرام زندگی ایسے گزاری میرے بھائیو, اور سلف صالحین نے بھی ایسی زندگی گزاری. جو صحابہ کرام کے شاگرد تھے وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا, ان کے شاگرد نے ان کی مجالس میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا, اور آج ہم بھی اپنے علماء کی مجالس میں بیٹھ کر قدموں کے پاس بیٹھ کر یہ علم حاصل کرتے ہیں. یہ علم وہ بھی نہ تو ہمارے علماء کو کبھی آیا ہے, اور نہ ہی ان کے علماء کو کبھی آیا ہے, نہ ہی فقہ اربعہ کے پاس تھا, اور نہ ہی محدثین کے پاس تھا, نہ تابعین نہ صحابہ کرام کے پاس تھا. اور علم وہ بھی یہ بعد میں آنے والا علم ہے. آج کوئی بھی شخص آتا ہے داڑھی رکھی ہے اس نے اور قرآن جی پہ بات کر رہا ہے, کہاں سے یہ بات آپ کو ملی؟ علم وہبی ہے میرے پاس. تو میرے بھائی یہ گزارش ہے میرے کہ علم وہبی کی جو آپ بات کریں بہت خطرناک بات ہے, بہت بڑی خطرناک بات ہے. اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. آج آپ کریں نظر ثانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی کتابوں کو تبدیل کر دو, اگر کر سکتے ہو اللہ آپ کو جزائے, بہت اچھی بات ہے. اگر یہ چیز جو کتابوں میں آج موجود ہے اگر کر سکتے ہو تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, کیونکہ حق کا اتباع کرنا یہ حق ہے. اگر کسی وجہ سے آپ نہیں اس کو تبدیل کر سکتے یا آپ کے بات کوئی نہیں مانے گا, تو اپنے دل سے اسے برا ضرور سمجھو, اس کے اقرار بھی کرو. کہو لوگوں, میں کیوں لوگوں کو کہہ رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑی میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, کسی اور کو کہہ رہا ہوں. یہ بات آپ اپنے لوگوں تک پہنچو. جان تو میری بات شاید کڑوی لگ رہی ہو, میری بات اچھی نہیں لگتی, لیکن آپ اپنے علماء کو یہ بات بیان کر سکتے ہیں, آپ ان سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ ان پہ نظر ثانی کریں. اگر وہ آپ کے نہیں مانتے تو آپ نے اپنے آپ کو جواب دینے, وہ آپ کا جواب نہیں دیں گے آپ کے کبھی. تو آپ خود توبہ کر سکتے ہیں, آپ خود ان عقائد سے بری ہو سکتے ہیں. پھر قرآن مجید کے تعلق سے یہ فرمایا ہے, قرآن شریف کی تفسیر تین شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی, تین شخصوں پر ظاہر نہیں ہوتی. نمبر ایک, جو علوم عربیہ سے ناواقف ہو. نمبر دو, جو شخص کسی گناہ کبیرہ پر مصر ہو یا بدعتی ہو. اور نمبر تین وہ شخص جو اعتقاد مسئلے میں ظاہر کا قائل ہو. تینوں باتیں جو ہے اب میں کیا کہوں. اب پہلی بات ہے علم عربیہ سے ناواقفیت, علم وہابی نے تو اس کو رد ہی کر دیا پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو گناہ کبیر ہے یا بدعتی ہو اس پر بھی قرآن کی تفسیر کبھی ظاہر نہیں ہوتی, وہ کبھی مفسر بن نہیں سکتا. ہم بھی کہتے ہیں بات درست ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے, اور یہ علم جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, دین ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کبھی قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتا. یہ بات درست نہیں میرے بھائی. گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ اگر قرآن مجید کو سمجھنا چاہے, علماء کی طرف جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اگر قرآن کی سمجھ کو ڈال دے تو اپنے گناہ سے توبہ کر سکتا ہے. وہ کافی مثال ہے دنیا میں, ایسے لوگ کافی لوگ آئے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اعتقادی مسائل میں ظاہر کا قائل ہونا. آپ کیا سمجھتے ہیں ظاہر کا قائل؟ جانتے کہ اس کا مراد کیا ہے ظاہر کا قائل؟ یعنی قرآن مجید کی جو آیات ظاہر ہیں وہ حقیقت ظاہر نہیں ہے, اس کا مطلب کوئی اور ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 75 میں کہ اے ابلیس تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. وہ کہتے ہیں ہاتھ کا مطلب ہے طاقت, غلبہ. ہاتھ کا مطلب نعمت ہے. ہاتھ کا مطلب کبھی بھی ہاتھ نہیں جو حقیقتاً ہاتھ ہے. تو ظاہر میں اگر لیتے ہیں تو حقیقتاً ہاتھ بنتا ہے. تو جو ظاہر کا قائل ہے اس پر قرآن کی تفسیر کبھی ظاہر نہیں ہوتی. میری گزارش ہے کیا صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اس ظاہر کے خلاف سمجھا؟ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کوئی بھی شخص یہ ثابت نہیں کر کے دے کر سکتا کہ وہ کہیں پر بھی کسی صحابی کا یہ قول ہو کہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ ظاہری نہیں ہیں, ان سے ظاہر مراد نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام کے عمل سے یہ واضح نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ ظاہر کے قائل تھے. اگر ظاہر کے قائل نہ ہوتے تو سب سے پہلے سوال کرتے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نزول کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں تو نزول کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں, کیسے رحم فرماتے ہیں؟ جب سوال نہیں کیا مطلب کیا ہے؟ وہ سمجھتے نہیں تھے قرآن مجید کو. دیکھیں باتیں دو ہیں, یا تو وہ سمجھتے نہیں تھے یا وہ سمجھتے تھے تو ظاہر کے قائل تھے, کیونکہ سوال نہیں کیا انہوں نے. سوال کون کرتا ہے میرے بھائی؟ جس کو سمجھ نہ آئے, جس کو سمجھ آتی ہے باتوں کی تو وہ سوال نہیں کرتا. یا تیسری بات جو اس سے بھی بری ہے کہ صحابہ کرام نے سمجھا بھی نہیں سوال بھی نہیں کیا. اور یہ کوئی بھی مومن کہہ نہیں سکتا صحابہ کرام کے بارے میں. تو یہ بات بھی آپ کی نظر ثانی کے مستحق ہے کہ ظاہر قرآن مجید کا ظاہر جو ہے صحابہ کرام سلف صالحین اور محدثین و فقہا سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید سے ظاہر ہی مراد ہے, الا یہ کہ کوئی تعویل کی ضرورت ہو تو آیت میں ہی اس کے سیاق اور سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ظاہر مراد نہیں ہے. اسی قرآن مجید کے اندر یا حدیث کے اندر ہی آپ کو مل جاتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ اپنے عقل کے بل بوتے پر اس ظاہر کو چھوڑ کر اپنی تعویل پیش کریں, آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وحی اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے, اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے پورا. عقائد, عبادات, معاملات سارے کے سارے موجود ہیں اس کے اندر. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر کے خلاف بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہیں پہ مل جائے گا, آیت کے آگے پیچھے دیکھ کے سیاق اور سباق مل جائے گا آپ کو. آپ کو عقل کی نہیں ضرورت نہیں, یہ دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہو جائے گی. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں اپنے فرمان سے اس کی وضاحت کر دیں گے. آپ کے لیے ضرورت نہیں کہ آپ عقل کو آگے کر کے قرآن مجید کی آیات کو ظاہر کو تبدیل کرا کے اپنے تعویل بیان کریں. یہ بات کہاں سے آئی؟ اشاعرہ سے. اشاعرہ کیا کرتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ نقل سے, نقل کے آگے, قرآن سنت کے آگے. جو اسے عقل نہیں مانتے, کیونکہ ظاہر کا عقل نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, عقل تو نہیں مانتی اس کو. کہ اگر اللہ کا بھی ہاتھ ہے اور مخلوق کا بھی ہاتھ ہے, عام عقل نہیں مانتے, عقل سلیم مانتی ہے. ہاں عام عقل تو نہیں مانتی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو عقل ناقص ہے, جس عقل میں بے وقوفی اور احمقائی بھری ہوئی ہے, وہ تو شاید نہ مانے اس چیز کو, لیکن جو عقل سلیم ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے. کیوں؟ جب انسان دیکھتے ہیں مخلوق میں دیکھیں، انسان کا بھی ہاتھ ہے، بلی کا بھی ہاتھ ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، یہ تفاوت، یہ اتنی فرق مخلوقات کے اندر موجود ہے، تو خالق اور مخلوق کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کیا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اگر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے، جیسا کہے اللہ اعلم کیسا ہے، اور مخلوق کا بھی ہاتھ، دونوں مشابہت ضروری ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے ہم یہ انکار کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں میرے بھائی، یہ مرض ہے اس عقل کے اندر، اس مرض کو درست کریں. عقل سلیم اس کی نفنی کا دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام کی عقل سلیم تھی، تابعین کی عقل سلیم تھی، فقہ اربعہ کی عقل سلیم تھی، محدثین کی عقل سلیم تھی، ان سے کس نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے یا ظاہر مراد نہیں ہے. تو میری گزارش ہے اس پر بھی آپ نظر ثانی کریں، بے شک اپنے علماء سے رجوع کریں اور دیکھیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے. پھر حدیث کے متعلق بات آئی ہے کہ بعض اوقات حدیث ضعف و منکر حدیث کو بھی آپ بیان کرتے ہیں، اور اس کی مثال میں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی تیاری کے بعد سب سے پہلے میں آگے بڑھا اور میں نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ. ہاں، جب سیدنا ابوبکر کی وفات ہوئی تو سیدنا علی یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں حجر میں داخل ہوا اور یہ عرض کی یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہے، دفن ہونے کی اجازت مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہے. تو میں نے دیکھا کہ حجرے سے کہ ایک دم حجرے کے کوڑ کھل گئے اور ایک آواز سی سنائی گئی کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. آگے لکھتے ہیں علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس روایت کو بیان کیا. آگے لکھتے ہیں محدثانہ حیثیت سے اس روایت کو منکر بتایا ہے، لیکن تاریخی حیثیت تو باقی ہے. میری عرض ہے یہاں پہ، اب محدثانہ طریقے سے روایت منکر ہے، اور منکر ضعیف کی، یعنی موضوع کے پہلے منکر ہے، پھر آخر میں موضوع حدیث ہوتی ہے. یعنی یہ وہ روایات ہیں جو بالکل نہ ماننے کے برابر ہے، یہ بالکل ہے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے. تو پھر تاریخ کی آپ بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا تاریخ بھی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ بھئی تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سب کچھ مکس ہے، اور اکثر چیزوں کی تو سند بھی نہیں ہے. یہاں پر آپ خود فرما رہے ہیں کہ سند، اس روایت کی سند موجود ہے، اور اس سند میں محدثین نے فرمایا کہ منکر ہے، اور اس منکر حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر جب منکر ہے تو عوام الناس میں یہ بات بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ تاریخی حیثیت ضرور موجود ہے. بھی تاریخی حیثیت کیا ہے حدیث کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے، یا حدیث کے سامنے تاریخی حیثیت کیا ہے؟ محدثین نے جو قاعدے بیان کیے ہیں، آپ کا ان پر بھی اتفاق ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد صحیح بخاری صحیح کتاب ہے، آپ بھی اس کو مانتے ہیں. تو پھر آپ جب ایک طرف محدثین کو معتبر سمجھتے ہیں، محدثین کے قاعدوں کو معتبر سمجھتے ہیں، تو یہاں پر ان قاعدوں کو کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ کیونکہ قاعدے تو ایک ہی ہیں. جب امام بخاری کی صحیح بخاری سب سے معتبر ترین کتاب ہے، آپ نے وہ مان لیا، کس نے آپ کو کہا معتبر ترین کتاب ہے؟ ہے کسی آیت میں، ہے کسی حدیث میں؟ نہیں، آپ نے محدثین کی بات کو مانا ہے، اور یہاں پر محدثین کی بات کا انکار کیوں کیا؟ پھر تاریخ کیوں آگے کر دیا محدثین کے قول کے سامنے؟ کیونکہ جو آپ چاہتے ہیں اس پر کوئی قاعدہ قانون نہیں، جو آپ نہیں چاہتے اس پر قاعدہ قانون آپ کے لیے سامنے ہے. اور اسی کو کہتے ہیں ہوا نفس، معذرت کے ساتھ. دیکھیں، ہوا نفس ہر انسان کے اندر ہے، ہمارے اندر بھی ہے، لیکن اس ہوا نفس کو ہم روایت سے بھی آگے کر دیں، قرآن مجید اور صحیح احادیث کی حدود کے اندر اس کو نہ سما سکیں، تو پھر میرے بھائی ناکامی ہی ناکامی ہے. کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے ہوا نفس کو دبائے قرآن اور سنت کی حدود کے اندر، صحابہ کرام و سلف صالحین کی منہج کے اندر، وہ تو کامیاب ہو سکتا ہے. اور جو اپنے ہوا نفس کو قابو میں نہ پا سکے اور ان حدوں سے گزر جائے، پھر اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے.